الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين آله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے سامنے انتہائی مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کی برکتیں، سعادتیں ہر ایک مسلمان ان کو جانتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو ہر مسلمان حاصل کرے. ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہوتی ہیں انہیں ہم پوری طرح سے حاصل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ رمضان المبارک جب داخل ہو جاتا، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خیر کی طرف آگے بڑھتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسیر وعطا كل سائل. جو ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر مانگنے والے کو دیتے. تو یہاں خیر کی دو باتیں ذکر ہوئی کہ ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے، بندگیوں میں اضافہ کر سکے، اور ہر مانگنے والے کو دیتے، کسی کو محروم نہ کرتے. تو مصیبتوں سے چھٹکارے کا یہ مہینہ ہے اور سخاوت کا یہ مہینہ ہے. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا کمر کس لیتے. پہلے ہی سے آپ کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان آتا آپ عبادتیں بڑھا دیتے. تو ایک معصوم بلکہ انبیاء کرام کے امام جو معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، وہ نیکیوں کی طرف اس طرح سے آگے بڑھتے تو ہم گنہگاروں کے لیے بڑا سبق ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم پوری طرح سے وصول کریں اور اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو محروم القسمت ہے وہی محروم ہوگا, جو محروم القسمت ہے وہ محروم ہو جائے گا, اور جو شخص آگے بڑھے گا اللہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. ہر عبادت کی ایک خصوصیت ہے, روزے کی بہت سی خصوصیتیں ہیں. ایک خصوصیت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فی الجنتی ثمانیت ابواب منہا باب یسم الریان لا يدخله الا الصائمون. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں, ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے, روزے داروں کے لیے ہی وہ دروازہ خاص ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک دروازہ اتنا چوڑا اور اتنا لمبا ہوگا گویا کہ یمن سے عدن تک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف شہروں کی مثالیں دی ہیں کہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, اتنا بڑا دروازہ ہوگا, اور حدیث پاک میں آتا ہے پھر بھی جنت میں جو داخل ہوں گے ایک دوسرے کے کاندھوں سے کاندھا ٹکراتے ہوئے اور ملاتے ہوئے جائیں گے. تو ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا, اس میں ایسے لوگ داخل نہیں ہو سکتے جو روزہ نہیں رکھتے تھے. تو روزے داروں کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ باب الریان, اور ظاہر سی بات ہے ریان کا عربی معنی ہے خوب سیرابی, خوب سیرابی, کہ اللہ تبارک و تعالی اس دروازے سے جو داخل کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بھوک و پیاس کی حالت تھی اللہ اس کا احساس تک وہاں ہونے نہیں دیں گے, اس قدر سیراب, اس قدر سیراب کریں گے. تو یہ بڑی خصوصیت ہے کہ یہ ایک دروازہ مستقل روزے داروں کے لیے ہوگا. اور رمضان کا مہینہ اگر ہم غور کرتے ہیں, اصلاً یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے, قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا. پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں اتارا ہے, پھر اس کے بعد اللہ نے 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا, اور قرآن پاک جو ابتداء نازل ہوا علماء کرام کہتے ہیں یہ قول کے مطابق وہ بھی رمضان میں ہوا ہے. تو رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ, قرآن پاک کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جو تعارف کرایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن نازل کیا گیا اس شکریہ میں اللہ کا حکم ہوا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس کو ایسا مہینہ حاصل ہو جائے وہ روزہ رکھے. تو اب قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مہینے کا روزہ عمر بھر میں ایک بار نہیں سال بھر میں ایک مرتبہ, گویا پورا ایک ماہ اور پورے ایک مہینے کا روزہ ہم ہر سال شکریہ میں رکھتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے. اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے کہ ہر سال ہم روزہ رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الہی آپ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی. تو یہاں سے معلوم ہوا, علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان اور قرآن پاک میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا ربط ہے, جوڑ ہے. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہو, سال بھر مضبوط رہے, خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن پاک سے اپنے آپ کو مکمل جوڑ لے اور پوری طرح سے وابستہ ہو جائے. رمضان اور قرآن سے دوری یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی. اسی وجہ سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور تین باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پہلی بات ہے, جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اور احتساب کیا ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے, یقین اور ثواب ملنے کی پوری امید کے ساتھ. اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے, ایک شخص ہے, وہ مہینے کی پہلی تاریخ سے 30 اور 31 تاریخ تک کارخانے میں کام کرتا ہے, صبح کو اپنے وقت پر بلکہ وقت سے پہلے تیاری کر کے جو وقت ہے اس وقت میں پہنچتا ہے, اور کام کرنے کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک کام کرتا ہے, اور اس سلسلے میں جتنے اخراجات اور جتنا خرچ ہے اپنی جیب سے کرتا ہے, اور گاڑی میں پیٹرول اپنے پیسے سے پیٹرول ڈالتا ہے اور گاڑی میں پیٹرول بھرتا ہے. اب اگر کوئی اس سے کہے کہ اپنے پیسے تم خرچ کرتے ہو, پیٹرول پر بھی اپنا پیسہ لگتا ہے, تم بے وقوف ہو, تو کہے گا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں, کہ اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ میری جیب سے خرچ ہو رہا ہے لیکن جو ہی مہینہ پورا ہو جائے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ مجھے دے دیں گے. پورے یقین کے ساتھ کام کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں یہی معنی یہاں بھی ہے, جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی ثواب کا یقین رکھ کے اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کوئی کہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہے, بھوکے اور پیاسے رہنے میں کیا فائدہ ہے, اپنے آپ کو مشقتوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو ایک مسلمان آسانی سے جواب دے سکتا ہے کہ الحمدللہ میں بے وقوف نہیں ہوں, اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ جو ہی اللہ تبارک و تعالی انعامات دیں گے تو بھرپور دیں گے, اور اس قدر دیں گے کہ وہ ہماری توقعات سے ہزاروں گنا وہ انعام زیادہ ہوگا. تو یہ ایک بات تو یہ کہی. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں, ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو شخص رمضان میں قیام کرے یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ, جیسے روزے کے بارے میں یہ بات بتائیں کہ روزہ رکھے یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ, ایسے ہی رمضان میں نوافل پڑھے, دن میں نوافل پڑھے, رات میں نوافل پڑھے, خصوصاً رمضان کی راتوں میں اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے ضرور اجر دیں گے, اس کے اگلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اب دو باتیں ہوئی, ایک تو رمضان کے روزے ہیں الحمدللہ بہت سارے مسلمان رکھتے ہیں, اور دوسری بات رمضان المبارک میں قیام ہے. رمضان کی راتوں کو جاگنا اور رمضان میں دن میں بھی نوافل کا اہتمام کرنا اور رات میں بھی نوافل کا اہتمام کرنا یہ بہت اہم بات ہے. اسی لیے حدیث میں ہے قام, جو رمضان کے دن اور رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو اور نوافل کا اہتمام کرے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دن میں بھی نوافل بڑھا دے اور رات میں بھی نوافل بڑھا دے. تراویح تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں, تراویح کے ساتھ اور انفرادی طور پر نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر دو رکعتیں, چار رکعتیں, چھ رکعتیں, آٹھ رکعتیں, اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ نمازوں کو بڑھاتا چلا جائے. جو جو بڑھائے گا اللہ کی طرف سے پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ اللہ اسے بہت سے اجر سے انعامات سے نوازیں گے. اور آگے فرمایا تیسری بات, ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے, ظاہر سی بات ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں داخل ہے, جب رمضان میں قیام کر رہا ہے تو لیلۃ القدر میں بھی قیام ہوگا. علماء لکھتے ہیں ایک مطلب اور بھی اس کے ساتھ شامل کیجئے, علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کے عام دنوں میں عام راتوں میں جس قدر نوافل کا اہتمام ہوتا ہے لیلۃ القدر میں اور اضافہ کریں. اسی لیے اللہ کے نبی اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں. اور جو شخص لیلۃ القدر میں, اور لیلۃ القدر کب ہے اللہ ہی جانتے ہیں, اس لیے جو طاق راتیں بیان کی گئی ہیں ان طاق راتوں میں اور اخیر عشرا میں نوافل بڑھائیں, اللہ سے ملاقات کا ذریعہ یہ نوافل ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے فرائض کا حساب لیں گے, فرائض میں جو کمی رہ جائے گی نوافل سے وہ کمی پوری کی جائے گی. کسی بھی اعتبار سے کمی رہ جائے, کمیت مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے وہ کمی اللہ نوافل سے مکمل کریں گے. اسی لیے نوافل کو مکملات کہتے ہیں کہ یہ مکمل کرنے والی عبادتیں ہیں. جو نقص رہ جائے, کمی رہ جائے, کوتاہی رہ جائے, یہ نوافل سے اللہ تبارک و تعالی مکمل کر دیتے ہیں. اس لیے یہ تین باتیں ہوئی, رمضان کا روزہ, رمضان کے دنوں میں راتوں میں, اور خاص طور پر راتوں میں قیام, اور لیلۃ القدر میں اور زیادہ قیام. اب ایک تو رمضان کا روزہ ہے, الحمدللہ اکثر مسلمان اہتمام کرتے ہیں. اب رہا رمضان کی راتوں کا قیام, قیام ایک تو تراویح کی شکل میں ہے, مسلمان جمع ہوتے ہیں, اہل ایمان تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. تراویح کے سلسلے میں ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے کہ بہت سے ایسے قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ قرآن پاک سننے کی اللہ نے توفیق دی. اس لیے پورا پورا قرآن از اول تاخر, مکمل قرآن اہتمام کے ساتھ حافظ کے پیچھے سنیں. اور قرآن عظیم الشان عبادت ہے, جیسے پڑھنا عبادت ہے سننا بھی ویسے ہی عبادت ہے. پڑھنا جیسے عبادت ہے سننا عبادت ہے. ایک حافظ کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور اس کی پوری تلاوت سنے, اگر پڑھنے میں کوئی دقت ہے, پڑھ نہیں پاتا ہے, تو سننے سے تلافی ہو جائے گی. اور اللہ نے جس قدر طاقت دی ہے تراویح کے بعد جو نوافل تہجد وغیرہ وہ اس کا اہتمام کرے, اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اب تراویح کا جو معاملہ ہے, تراویح سے متعلق جو بات ہے, وہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. بعض لوگ رکوع میں آ کر شامل ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ نماز کی بھی توہین ہے, قرآن کی بھی توہین ہے. نماز اور قرآن دونوں کی توہین ہے، اس طریقے سے یہ کام ایک مسلمان نہیں کر سکتا، یہ تو عبادت ہے، اور اس طریقے سے رکوع میں شامل ہو کر اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ تبارک و تعالی جو ثواب اسے دے رہے تھے اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ اس لیے ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے، اور رمضان کی راتوں میں تراویح میں صفوں کا اہتمام پوری طرح سے نہیں ہوتا، شروع میں تو صفیں بہت بہت اہمیت کے ساتھ باندھی جاتی ہیں، لیکن جو جو مہینہ آگے بڑھتا ہے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے، مسلمان آپس میں جڑیں اور اس قدر مضبوط ہو کر صفوں میں کھڑے ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ کی صف اور نماز کی صف ایک ہونی چاہیے، جنگ کی صف اور نماز کی صف ایک ہونی چاہیے، جیسے اس وقت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے ایسے ہی نمازوں میں بھی صف ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ نے مستقل صفوں کے بارے میں ایک سورت نازل کی، والصافات صفا، اللہ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو رب تبارک و تعالی کے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی اللہ کو کس قدر یہ صفیں پیاری ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ایک دو نہیں 120 صفیں اہل جنت کی ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوگی۔ اللہ سے ہر مسلمان کو یہ مانگنا چاہیے کہ جب 120 میں سے دو تہائی اس امت کی صفیں ہیں تو یہ امت یہاں صفیں سیدھی کرے، جب اللہ وہ نعمت دیں گے صفوں میں کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور یہی اتحاد اصل اتحاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صفوں میں درار ہو جائے اللہ دلوں میں درار پیدا کرتے ہیں، دلوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں رہتا۔ اس لیے صفوں کا اہتمام کرتے ہوئے تراویح کا خوب اہتمام کیا جائے، نہ روزے میں کوئی کوتاہی ہو نہ تراویح میں کوئی کوتاہی ہو، ان دو عبادتوں کے ساتھ انفرادی طور پر قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سنیں، ذکر کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، رمضان المبارک کا دن بھی اور رمضان کی رات بھی نور علی نور ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اٹھتے بیٹھتے اور ہر وقت اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کا نمونہ بنا کر تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کریں۔ اسی وجہ سے جو آیت پڑھی گئی اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تقوی حاصل ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں نفس کی تربیت کا نام ہے، نفس کی تربیت کی جائے، اور اللہ نے ہر انسان میں دونوں قوتیں رکھی ہیں، ایک شیطانی قوت بھی ہے، ایک ملکوتی فرشتوں والی قوت بھی ہے، دونوں تاثیر ہے، دونوں باتیں اللہ نے رکھی ہیں، کہ شیطان کا مادہ شر کا مادہ بھی ہے، اسی وجہ سے برے اور گندے خیالات میں انسان رہتا ہے، اور نیکی کا اور اچھے خیالوں کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے، یہ فرشتوں کی تاثیر ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ ایک مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ فرشتوں والی جو قوت ہے وہ غالب آ جائے، نفس کی تربیت ہو اور شیطانی قوت مغلوب ہو جائے، مغلوب ہو کر بہت کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جبکہ آپ میں خیر ہی خیر کی قوت تھی، شر کی قوت تھی ہی نہیں، اللہ نے آپ کے اندر جو شر والی قوت تھی اسے مکمل ختم کر ڈالا، خیر ہی خیر آپ کے اندر موجود، پھر بھی اللہ کے نبی اس قدر اہتمام کرتے تھے، تو ہما شما کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ رمضان کا دن بھی افضل ہے، رات بھی افضل ہے، ہر وقت افضل ہے، اس لیے تمام عبادتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، تراویح کی قدر کی جائے، اور ان عبادتوں کے ساتھ رمضان میں اور بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادتیں ہیں، بلکہ یہ گویا عبادتوں کا موسم ہے، ہر طرح کی عبادت اللہ نے رمضان میں رکھی ہے، اس لیے ہر طرح کی عبادت ہم کریں، جیسا کہ حدیث پاک کے حوالے سے بات کہی گئی، ہر قیدی کو آزاد کر دیتے، ہر سائل کو اللہ کے نبی نوازتے، صدقات کا اہتمام خوب کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق یوں ہے کہ غیر رمضان اور رمضان میں فرق یوں ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں، اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر دیتے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ غیر رمضان میں کوئی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنا نفل عبادت ہے، لیکن رمضان میں وہی صدقہ جو نفل ہے فرض ہو جائے گا، اور رمضان میں فرض صدقہ دیتا ہے، زکات دیتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اس کا درجہ بڑھا دیں گے، اس میں اضافہ کر دیں گے، اس لیے خوب اہتمام کیا جائے اور رمضان المبارک میں صدقات دیں، اور اس نیت سے دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور جو احوال ہیں ان احوال کو درست کرے، ہمارے ملک کا نقشہ بھی اللہ اچھائیوں کے ساتھ بدل ڈالے، ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے، پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ اللہ نے صدقہ کو بتایا ہے، بھلا غور فرمائے کہ روزہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اخلاص کے ساتھ بھوک و پیاس کی حالت میں ایک شخص روزہ رکھے اور صدقہ دے، اللہ کس قدر خوش ہوں گے۔ صدقات کا خوب اہتمام کیا جائے اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اور روزہ پوری شرطوں کے ساتھ رکھا جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم روزہ یوں رکھتے ہیں کہ ہماری غیبتیں بھی جاری ہیں، جھوٹ بھی ہے، اور غلط کام بھی ایک طرف ہوتے رہتے ہیں، یہ تقویٰ کی مشق نہیں ہے، تقویٰ کی مشق نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ملم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو پھر اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے ہماری بندگیوں کے، ہماری عبادتوں کے رب تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں روزہ پوری شرطوں کے ساتھ ہو۔ اسی وجہ سے جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو شیطانی قوت کمزور ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے کمزور ہوتی ہے فرشتوں والی قوت بڑھنے لگتی ہے، خیر کا مادہ وزنی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھا کر شیطانی قوتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کی جائے، اور فرشتوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی جو خیر ڈالتے رہتے ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ رمضان المبارک کے دنوں میں راتوں میں عورتوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ بھی روزی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، دن میں رات میں اور عبادتوں کا، قرآن پاک تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، بہت سارے مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے ہیں، عورتیں یہ سمجھتی ہی نہیں کہ یہ اذان ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے، یہ اذان ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے مرد حضرات کے لیے تو مسجد میں جو وقت ہے وہ وقت ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہی اذان وہ سنے وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، نمازوں کا اہتمام کرے، تو رمضان میں غفلت ہوگی تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے بازاروں میں فضول گردش سے اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے خریداری کے لیے عورتیں جو گھومتی ہیں اور وہاں کی زینت بنتی ہیں اور گناہوں کے لیے ذریعہ اور سامان بن جاتی ہیں، یہ بہت ہی سخت گناہ ہے، اشد گناہ ہے. اس لیے مردوں کی ذمہ داری کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ رمضان جیسے مرد کے لیے ہے عورت کے لیے بھی ہے، عورت بھی اپنے گھر بیٹھ کر وہاں اللہ کی بندگی کرے. اللہ کہتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تلاوت کیا کرے اپنے گھروں میں. وَقَلْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوب بندگی کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.